رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وفي موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. میں دوبارہ تلاوت کروں گا، انعمت علیہم میں غوث اعظم کے گنبد شریف کا تصور فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد المعد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. کوئی منہ خاموش نہ رہے، درود پاک مل کر پڑھیں. سنیوں کی مجلس ہے، قادریوں کی مجلس ہے، کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اب بوڑھے بھی ہو رہے ہیں ہم بتاتے ہوئے اور آپ سنتے ہوئے، تو یہ طبیعت تھوڑی چینج ہونی چاہیے. تو درود پاک، اللہم صلی علی محمد، چہروں پر تازگی لا کر اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. ہم قادری فقیر ہیں غوث. دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. مزرعے چشت و بخارا ہو عراق ہو اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج قادریوں کے لیے یہ رات خوشیوں کی رات، برکتوں کی رات، ترقیوں کی رات ہے کہ اس رات کو نسبت ہے، یہ ہمارے مرشد کی وصل کی رات ہے. اور کون مرشد؟ جو غوث الثقلین ہے، غیث الکونین ہے. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس مبارک کی یہ شب جسے بڑی گیارہویں شریف کے نام سے الحمدللہ قادری صحیح العقیدہ اہل سنت اس کو یاد کرتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا یقیناً ہم پر فضل ہوا کہ ہم اللہ کے محبوب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اپنے درجے کے اندر اولیاء کی جماعت کے سرخیل اور امام اور ظہور مہدی تک جن کی بارش دونوں جہانوں میں برس رہی ہے، اور جو ثقلین کے بھی غوث ہیں اور کونین کے بھی غیث ہیں، جنہیں جناتوں اور انسانوں پر افسری دی گئی، اور جنہیں دنیا و آخرت کی کھیتی کے اوپر ایک باران رحمت بنایا گیا کہ ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے ذکر کے لیے ہم جیسے ناتمام، بیکار، گئے گزرے لوگوں کو اللہ نے سعادت اور برکت دینے کے لیے آج کی شب میں اپنے محبوب جماعت اولیاء کے سرخیل سرکار غوث اعظم کی منقبت کے لیے جمع فرمایا. آج کی شب کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے کہ لوگوں کا، وہ مضبوط لوگوں کا اور صحیح العقیدہ لوگوں کا جو عشق غوث اعظم اور مسلک کے اندر جن کی پختگی تھی، ان کا اہل سنت سے یہ کہ بعد دیگرے اس عالم دنیا سے رحلت فرما جانا، یہ یقیناً اس پورے ماحول کو سونا سونا کرتا ہے، اور اس ذوق عشق کو تشنا کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ان کے گنبدوں کا صدقہ، ان کی آستان کی چوکٹوں کا صدقہ، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی اولیاء کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور ان کی یادوں سے اللہ رب العالمین اسے بھرپور رکھے، معمور رکھے. درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے فرنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں برائے کرم، وہ میرے ساتھ ذکر میں رہیں. ٹیک لگانا ہے، نہیں بولنا چاہتے تو سائیڈ میں تھوڑا ہے، تاکہ میں بھی ایک گناہگار مسلمان ہوں، میں بھی ایک کیفیت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں بارہا اس بات کو عرض کرتا رہتا ہوں، مقصد تقریر نہیں ہوتی ہے، مقصد اپنے ذکر مقصود ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ آنکھ بند کر ہی تقریر کروں، اور آنکھ بند کر کے سنیں، کیونکہ یہ محفل ہے اور ذکر سے ہم اپنے دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. تو جو میرے فرنٹ پر بیٹھے ہیں تو کوئی ایسی ناراضگی نہیں ہے، ان سے میں کہوں گا کہ پھر وہ رائٹ یا لیفٹ کی طرف آ جائیں، لیکن سامنے اگر بیٹھیں تو پھر مجھے چہروں پر تازگی چاہیے اور مزاجوں میں تھوڑا رنگ چاہیے، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ایک شخص ہوں اور ایک آدمی ہوں، ایک عام انسان ہوں. تو لہٰذا ذکر کی برکات ماحول سے بھی حاصل ہوتی ہے، ورنہ میرے لیے کوئی دور نہیں، الحمدللہ بغیر آنکھ کھولے میں پوری تقریر کر سکتا ہوں. تو لیکن اپنے چہروں پر ذرا بشاشیت لائیے، ناس جائے غربت کا، دیگر چیزوں کا، سستی و کاہلیوں کا. آج مرشد کی رات ہے اور چہروں پر ایسا نہ ہو، تو لہذا چہروں کے اوپر تازگی رکھے. نعرہ غوثیہ مل کر پڑھے، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے ابھی علمی دنیا کی بھی سیر کرائیں گے آپ، لیکن ہماری اصل خیرات یہ عشق ہے، پہلے اس کو زندہ کریں آپ. پیروں کے آپ پیر ہیں، اہل صفا کے میر ہیں، اہل صفا کے میر ہیں. اہل صفا اولیاء کی جماعت، میر ان کے سردار. اب اس تصور سے پڑھیں، اہل صفا کے میر ہیں. ایمان کے کامل ہونے کی نیت کریں، منت کریں، اولاد کی اچھی نصیب کی منت کریں، دونوں جہانوں میں عافیت ملے اس کی منت کریں، دنیا کے تمام شعبہ، نیند، جاگنا، چلنا، پھرنا، کاروبار، کھانا پینا، رہنا سہنا، جینا، زندگی کے سارے شعبوں میں عافیت کی منت کریں، اور پھر وظیفے کے طور پر یہ شعر پڑھیں، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث مدد، اہل صفا کے میر ہیں، پیروں کے آپ پیر ہیں، اہل صفا کے میر ہیں، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال.
صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں، اہل صفا کے میر ہیں۔
ابھی تازگی نہیں آئی آپ کی آواز میں، اور تازگی لگی۔
اہل صفا کے میر ہیں،
آج الحمدللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر اقوال کے مطابق عرس مبارک اور وصل کی شب سے اس کو نسبت ہے، اور یہ سلسلے والوں کے لیے ایک رنگ کی رات ہوتی ہے جس میں مریدین سلسلہ قادریہ کے غلام شریعت مطہرہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے مناقب کے سلسلوں کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے اسلاف کے ذوق کی چند کرنیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کیونکہ بڑی رات بھی ہے، مصروفیت بھی کچھ زیادہ ہے، ہمارے دوست احباب نے، میں اس لائق تو نہیں لیکن انہوں نے تاکید فرمائی کہ آپ چلیں، ایک ریلی کا اہتمام کریں، اور ریلی واک اس لیے کہ وہ ایک عظمت کے لیے ہوتی ہے، ایک محبت کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ واک، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ عقیدت اور احترام کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے، اور جس طرح ایک بدن کے ایکسرسائز کے لیے باڈی کو جنبش دی جاتی ہے، تو اسی طرح کسی احترام اور کسی معظم کی محبت کو دل میں اتارنے کے لیے بھی باڈی کو تھوڑی، اس کو کچھ محنت کی جاتی ہے۔ تو یہ واک کرنا، یہ چلنا، یہ ریلی کا سلسلہ کسی فتنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ غیر مسلم بھی سمجھ گئے، اور وہ بھی کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اپنی آنے والی نسلوں میں ان کی عقیدت اور عشق کو منتقل کرنے کے لیے دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک ذرائع میں سے چیز واک ہوتی ہے، جس کو پیدل چلنا کہتے ہیں، جس کو ریلی کہتے ہیں، جس کو جلوس کہتے ہیں، اس محبت کو منتقل کرنے کے لیے۔ تو ابھی انشاءاللہ کھارا درس اس کا اہتمام دوستوں نے کیا ہے، میں نے وہاں شریک ہونا ہے، جو چلنا چاہے تو ضرور چلے اس میں۔ میرے دوستو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات فیضان اور کمالات کا ایک سمندر ہے۔ میں صرف ایک بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایک بالکل سطحی جگہ پر بھی آ کر، کہ اکثر ہمارے وہ لوگ جو دین سے اتنی زیادہ شغف اور رغبت نہیں رکھتے، اس کی تھوڑا گونج ختم کر، یا وہ غوث اعظم سے محبت یقیناً نام کے حوالے سے، یا اپنے ماں باپ کو اس فن میں دیکھتے ہیں یا اس ماحول میں دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کون ہے غوث اعظم اپنی شخصیت کے اعتبار سے، تو پھر بھی اس کی بھی واقفیت ہو جاتی ہے، لیکن منصب کے اعتبار سے بھی ایک طالب علم، ایک بچہ، ایک نوجوان جو اپنے دیگر علم کے اعتبار سے اپنی فکر میں مضبوط ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کا اندر سے مطالبہ ضرور کرتا ہے، یا پھر اگر باپ اپنے بچے کو یہ سمجھانا چاہے کہ کون ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حوالے سے ابتدائی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو شریعت مطہرہ سے جو ہمیں علم ملتا ہے، یعنی قرآن کریم جو ہمیں علم دیتا ہے، اور جس علم کا اور جن جانکاری کا اور جن باتوں کا ہم نے سننا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو وہ میرے دوستو یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر تین علم ہیں۔ ایک تو عقیدے کا علم ہے، ایک احکام و عبادات کا علم ہے، اور ایک جو ہے وہ اخلاق اور اخلاص کا علم ہے۔ اور یہ تینوں علم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے۔ عقیدے کا علم اسے کہتے ہیں کہ چند بنیادی باتیں جو یقین کے درجے پر ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر۔ یقین کے درجے پر ہونے سے کیا مراد؟ یعنی اس پر کامل، اس کے ہونے اور اسی طریقے پر ہونے جس طریقے پر اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اس طریقے پر اس حیثیت کے ساتھ ہونے میں ہمیں اس کو مکمل طور پر دل سے سچ جاننا ہے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو یقین کا معنی یہ ہے کہ سچ جاننا، اور سچ جاننا یہ ہمارے چہرے کی صفت نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی صفت ہے۔ تو اللہ کو ایک یقین کرنا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا محبوب اور آخری رسول تسلیم کرنا، اور قیامت کے قائم ہونے کے اس بات کو تسلیم کرنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں یقین کرنا ہے کہ یہ ایسی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس پر ہمیں مکمل، اس سچائی پر ہمیں دل سے مکمل طور پر سچائی کے ساتھ جڑنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، قیامت واقع ہوگی، قیامت کا وقوع ہوگا، آخرت ہوگی، اور پھر اس کے ضمن کے اندر سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور انہیں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما کر جنت عدن عطا فرمائے گا اہل ایمان کو۔ یہ باتیں ہمیں قرآن نے بتائی، حدیث نے بتائی، یہ خبر جو ہمیں اللہ اس کے رسول کے ذریعے پہنچی ہے۔ تو دل سے بالکل اس پر سچ یقین کرنا، یہ ہے یقین، اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اور باقاعدہ طور پر جب یہ فن کا درجہ اختیار کر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پھر علم العقائد، علم العقائد۔ لیکن بنیادی طور پر جو یہ تین عقیدے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح جس چیز کو ہم نے سچ جانا ہے اور یقین کیا ہے، تو اس ذات نے ہمارے لیے چند چیزیں بطور عملی شکل کے اندر پریکٹیکل طور پر کچھ اعمال، کچھ افعال کا پابند ہمیں کیا ہے، جس کو ہم احکام کہتے ہیں یا عبادات کی صورت کہتے ہیں۔ تو دوسرا علم یہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے، اور یہ بڑا تفصیلی موضوع بھی ہے، میں صرف اس کو دو چار جملوں میں سمیٹ کر آگے چلنا چاہتا ہوں، اور موٹے موٹے الفاظوں کے ساتھ مکمل اصطلاح، مکمل اس رنگ میں تشریح مراد نہیں ہے، عام ذہن کے جو لوگ ہیں ان تک یہ بات موٹے موٹے الفاظوں کے ساتھ پہنچانا ضروری ہے۔ کیونکہ کچھ میری بہنوں کا بھی مجھے میسج آتا ہے کہ شاہ صاحب کچھ تقریر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں، کیونکہ بعض خواتین ایسی جو کہتی ہیں ہمیں مکمل سمجھ میں آیا، یہ بات تو آپ اگر انداز میں کرتے تو یہ باتیں تو تقریر تو ہر جگہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو بات آپ نے کہی یہ ہمارے لیے ضروری تھی۔ کچھ کا علمی معیار ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو لہٰذا اب میں وہ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہر شخص کو سمجھنے آنے والی ہے۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول کے دین کے پابند ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو قرآن اپنے نبی پاک پر اتارا ہے اس کی ساری باتوں کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ وہ باتیں تین قسموں پر ہیں، ایک عقیدے کی قسم سے ہے، ایک احکام کی قسم سے، ایک اخلاق اور اخلاص کی قسم سے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، جو عقیدے کی قسم سے، اس سے مراد یہ کہ وہ چند باتیں جس کو دل سے یقین جاننا، عبادات وہ چیزیں ہیں جس کو باقاعدہ طور پر عملی طور جامع پہنا کر، نماز کی صورت ہے جیسے زکوٰۃ کی صورت ہے، عبادات کی یہ ساری صورتیں، حج کی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں عبادات کے زمرے میں آتی ہیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ چلتا پھرتا ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ مسلمان ہے، لیکن جو عبادات کے طریقے ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ جناب یہ عمل تو اس مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر پر جو عبادات نظر آتی ہے، اس کی پوری تفصیل قرآن نے بتائی ہے کہ کون سی عبادت ہے، کون سی تمہیں عبادت ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو اس فن اور اس علم اور اس معلومات کو کہا جاتا ہے علم العبادات یا علم الاحکام۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے، سچ بولنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، سچ بولنا، امانت سے کام لینا، دیانت سے کام لینا، اخلاص سے کام لینا، شجاعت ہے، اسار ہے، توکل ہے، شرم ہے، حیا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں
کہ جو عبادات کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں کا حسن ہے. یعنی ایک بندہ اگر جھوٹ بولتا ہو لوگوں کے ساتھ اور دعویٰ یہ کرے کہ میں عقیدہ اچھا رکھتا ہوں، ایک بندہ جو ہے وہ عبادات نماز پوری پڑھتا ہو لیکن وہ بے حیائی کے کام کرتا ہو، تو لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ اخلاق کے حوالے سے ہوتی ہے. اور اس علم کو علم الاخلاق بھی کہا جاتا ہے، علم سلوک بھی کہا جاتا ہے، علم تصوف بھی کہا جاتا ہے، اور علم الاخلاص بھی کہا جاتا ہے. میں اس کی تشریح پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں لیکن اب میں اس کو آسان سرز کرتا ہوں. پھر یہ تینوں علم رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہی کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، تو لہذا اس علم کو بعد میں فن کا درجہ دینا اور اس علم کو باقاعدہ گویا کہ اکیڈمی کی صورت دینا اور اس پر فنون کے طور پر کتاب لکھنا، اس علم کو سمجھنے کے لیے اصول لکھنا اور ان اصول کے ذریعے اس علم کو سمجھنا، یہ جب آنے والے دور کے اندر یہ علم مدون ہوا، تیار ہوا اور کتابوں کی شکل میں آیا، جس کو آسان انداز میں پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس حقیقت کو فن کا درجہ دیا گیا، تو فن کے اندر اس کے کچھ بنیادی پرنسپلز بنائے گئے، جو کچھ قوانین بنائے گئے، ان قوانین پر کتابیں لکھی گئی، وہ قوانین ان باتوں کو سمجھنے کے لیے معاون بنی، مددگار بنی، جس طرح گرامر کے ذریعے آپ لینگویج اس بنیادی زبان کو سمجھتے ہیں، لیکن گرامر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اصول اور بنیادی پرنسپل اس زبان کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر آپ زبان میں خطا نہیں کرتے اور زبان کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں. تو اسی طرح علم الاخلاق اور علم الاخلاص، یعنی اخلاص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، نیتوں کو اللہ ہی کی طرف پھیرے رکھنا، اور ساری نیکی کے کام جو اخلاق سے متعلق ہے اس کو اللہ کے لیے اور اس کے بندوں کے ساتھ بجا لانا، اس پر باقاعدہ طور پر جب اس پر فن کا اجرا ہوا اور فن اور اس کو باقاعدہ طور پر ایک فن بنایا گیا، تو پھر یہ تین درجے کے شعبے الگ الگ ہو گئے. جس میں عقیدے پر کام کیا ان کو علم کلام کا ماہر کہا گیا، جن کو عبادات پر کام جنہوں نے کیا ان کو فقہا کہا گیا، اور جنہوں نے اخلاق پر کام کیا ان کو صوفیہ کہا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تین چیزوں میں نے آپ کے سامنے ڈیوائڈ کیا. یہ الگ بات ہے کہ جو علم کلام والے ہیں وہ ان ہر شعبے والا ان تینوں شعبے کا ماہر ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علم الاحکام کو بیان کر رہا ہے وہ علم الاخلاص سے خالی ہوگا، یا جناب جس کا عقیدہ درست ہے وہ عبادت سے خالی ہوگا؟ تو ہر شعبے والا اپنی جگہ کے اوپر. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی فن پڑھتے ہیں، اس فن کے 3600 قسمیں نکلتے ہیں، اس سے نکلنے والے مسائل کا ایک شعبہ ہو جاتا ہے، اس فن کی گرامر ایک شعبہ ہو جاتا ہے. تو جو اس کے مسائل بتا رہا ہے تو اس کو کیا گرامر نہیں آتی ہوگی؟ آتی ہوگی. اگر نہیں آتی ہوگی تو وہ مسئلے کو کیسے سمجھتا؟ لیکن ہر شخص نے خصوصیت کے ساتھ ایک شعبے کو پکڑ لیا ہے اور وہ اسی میں ماہر ہو گیا ہے. مانا یہ کہ اس کو سارے فنون آتے ہوں، سارے فنون پر اس کو مہارت ہو، لیکن وہ ایک شعبے کو اس نے پکڑ لیا. تو علم کلام یعنی عقیدے کا علم جنہوں نے پکڑ کر اس کو اصول کے طور پر لا کر اس کو حل کیا، اس میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، اور جنہوں نے فقہ کے اندر تمام اصطلاحات اور اس کے فنون کو قائم کیا اس میں نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا آتا ہے، اور جس نے تصوف اور روحانیت اور اخلاق کو اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے دلوں کے اندر جانگزی کیا اپنے درجے میں، اس میں سرکار غوث اعظم کا نام آتا ہے. تو یہ میں مکمل نہیں بیان کر سکا، لیکن پہلے اسٹیج جو بیان کیا یہ اپنی جگہ پر مکمل ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ کئی اسٹیج میں سمجھنے کا موضوع ہے. لیکن میں نے جس پارٹ کو بیان کر دیا اس میں یہ باتیں جو میں نے بیان کی، اگر اتنی آپ سمجھیں گے تو پھر اس کو ہم آگے لے کر کسی اور درس میں چل سکتے ہیں. تو لہذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعبہ کیا ہے؟ وہ شریعت مطہرہ کے ان تعلیمی معاملات کے مبلغ ہیں جس کا تعلق نیات سے ہے اور اخلاق سے ہے، جس کو کہتے ہیں باطن کی صفائی، تزکیہ، یعنی اللہ کی محبت. جس رب کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو تو پھر سارے کام اس کے مرضی کے کرو. اس فکر کو پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ سلوک ہے، جس کو آپ حدیث جبرائیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل نے پوچھا کہ حضور احسان کس کو کہتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں احسان اس کو کہتے ہیں کہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہیں تو یہ یقین کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو گویا کہ یہ فکر، یعنی بندہ جب جس کے لیے جب رب کی عبادت کر رہا ہے تو اتنا کانسنٹریشن، اتنی توجہ، اتنا انہماک ہو اس کے اندر کہ جیسے وہ رب کو دیکھ رہا ہے. اگر اتنا انہماک اور اتنے اوپر بلندی پر وہ نہیں پہنچا تو کم سے کم اس کا معیار اتنا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری کیفیت اندر کی ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ، علم الاحسان، علم السلوک، اس کو علم تصوف، اسی کو علم الاحسان، اسی کو علم طریقت، اسی کے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ اپنے درجے میں، اپنے ماحول میں، اپنے علم کے درجے میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں. اب دوسرے درجے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں جلدی سے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے، کہ یہ تین درجے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ضرورت کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ تینوں علم کے ماہر تھے، لیکن ان کے دل میں، ان کے دور میں اس علم کو فن کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، اس کو بطور تعلیم کے تقسیم نہیں کیا گیا تھا. جس طرح فقہ آپ دیکھیں، تم حضرت ابو حنیفہ کے مسئلے پر فتویٰ دیتے ہو، صدیق اکبر کے قول پہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے دور میں یہ علم مرتب نہیں ہوا، علم مرتب نہیں ہوا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو مسئلہ بیان کریں گے وہ صدیق اکبر سے لے کر بیان کریں گے. وہ علم کا ایک سمندر تھا، یہ وہ ائمہ ہے جنہوں نے اس سے نہریں نکالی ہیں، تاکہ اس کو ڈیوائڈ اس لیے کیا گیا ہے، شعبوں میں بانٹا اس لیے گیا ہے تاکہ وہ علم مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے اور کوئی چیز باہر نہ رہے. اسی حوالے سے علم الاخلاق ہے، اور میرے دوستو وہ علم تصوف ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح علم عقیدہ اور علم عبادات میں ماہرین کے اپنے درجے، اپنا ماحول، اپنی ایک دنیا ہے، اسی طرح علم روحانیت کے اندر اس کے ماہرین کے اپنے درجے ہیں، اپنا ان کا دائرہ کار ہے، اپنی ان کی لمٹ ہے. تو لہذا علم ظاہر کے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو فقہا، ان میں درجے ہیں، عالم ہے، مفتی ہے، مجتہد ہے، اس کے درجے اپنے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو علم روحانیت کے ماہر ہوتے ہیں، کہ جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کا تو ہوتا ہے لیکن باطن کی اصلاح خاص طور پر ان کا موضوع ہوتا ہے، تو اس میں جو کمال حاصل کرتا ہے، اخلاص حاصل کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو اخلاص سے عبادت کرے گا اللہ اس کو اجر تو ضرور دے گا. اب وہی اخلاص کے ذریعے، یعنی باطن کی صفائی کے ساتھ ظاہری عبادات پر جب بندہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اخلاص، اس کے جذبے اور ظاہر میں اس کی عبادت کی پختگی کی بنا پر اپنے قرب کے درجے کھولتا ہے. تو جیسے درجے اس کے درجے کھلتے چلے جاتے ہیں، ویسا ویسا اس کا منصب کا نام ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس منصب کا سب سے آخری نام جو ہے، جو اولیاء کی جماعت میں ہے، اسے غوث کہتے ہیں. اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام مبارک، کیونکہ میرا وضو ہے میں نام لے رہا ہوں آپ کا، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہے، تو وہ اس جماعت اولیاء اور اس علم کے ماہرین اور ان مخلصین کے جماعت کے اپنے دور کے اندر سب سے بڑے استاد ہیں. تو اس فن کا جو سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، جس طرح فقہ کا سب سے بڑے استاد کو مجتہد مطلق کہتے ہیں، اس طرح روحانیت اور سلوک کے سب سے بڑے استاد کو غوث اعظم کہتے ہیں. اب سمجھ گئے آپ؟ تو یہ میں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے اپنے مطالعے سے، اپنی فکر سے آسان کرنے کے لیے، کہ غوث اعظم سے ہم فکری طور پر کیسے قریب ہوں گے. اس طرح کے صحابہ کا ذکر بڑا آسان ہے، اہل بیت کا ذکر، کیونکہ براہ راست بندہ ان کو سمجھ لیتا ہے. امام اعظم کو سمجھانے کے لیے فقہ کی اصطلاح میں، لیکن غوث اعظم کے لیے عموماً ڈسکس نہیں کی جاتی. یہ بات میں نے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ تعلیمی جذبے سے اور فکری جذبے سے طلباء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور آپ کی محبت اور آپ نے مرتبے کی بلندی، اس کی ہیبت کو اور آپ کے مقام کی محبت کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب آگے چلیں. اب میرے دوستو، میں بات ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو مقام و مرتبہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منصب ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جس طرح ہر دور میں اپنے وقت کے بڑے بڑے مفتی اعظم ہوتے ہیں، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اپنے علم کے شعبے کے اندر وہ مہارت رکھتے ہیں، اور اللہ نے وہ عروج آپ کو عطا فرمایا کہ بقیہ دو علوم کے ماہرین بھی اپنے دور کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عقیدت کا سر جھکا دیتے ہیں. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت کو اگر آپ دیکھیں گے، تو میں آپ کو کن شعبہ جات کے حوالے سے اس بات کو عرض کروں، اللہ اکبر، کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تاریخ کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں گیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے. کیونکہ اللہ کا فضل رہا، آج کی رات، کل کی رات، کل کا دن، میں اسی کتابوں کو دیکھ رہا تھا، بار بار تازہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ منقبت، تو ہمارے علماء نے اس کو کئی طریقے سے لکھا، گیلان فارسی زبان میں اور جیلان عربی زبان میں. بعض نے کہا یہ اس کو جیلان نہیں، جیل بھی کہا جاتا ہے. ان ناموں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وطن مبارک ہے اس کی نسبت ہے، جو اس وقت ایران کے طبرستان کے قریب واقع ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور وہ آگے سے آذربائیجان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، تو 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 561 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا ہے. آپ کی ولادت جس خاندان کے اندر ہوئی، ظاہر سی بات ہے وہ خاندان بہت مقدس اور عالی خاندان تھا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ 10 باسکوں سے امام حسن کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں، نجیب الطرفین، یہ آپ کا ایک تاریخی سلسلہ میں عرض کر رہا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا، کہ آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شخص والد اور والدہ سے ہی جو ہے کہ وہ اپنی نسبت رکھتا ہے، اپنی تولد کی، اپنے نسب کی، تو آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے جو نسبت خاص رکھتے ہیں وہ امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، اور اپنی والدہ سے جو آپ نسبت خاص رکھتے ہیں وہ حضرت امام حسین تک پہنچتی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس عظمت کے اعتبار سے ایک بہت ہی بزرگ اور برتر خاندان کے اندر پیدا ہوئے، کہ اور وہ خاندان صرف نسبی اعتبار سے بھی بزرگ و برتر تو تھا ہی، لیکن عملی اعتبار سے بھی آپ کا پورا گھرانہ، آپ کے نانا جان، ان کے والد، پھر اوپر کی تو پوری سند ہے، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے خود والد گرامی، آپ کی پھوپھی جان، اور بعض علماء نے آپ کی بہن کا نام عائشہ ذکر کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے بھائی کا نام ابو احمد عبداللہ ذکر کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یعنی وہ خاندان تو مقدس ہے لیکن گھر کا ہر فرد اپنی جگہ پر ولایت کے مقام پر فائز ہے۔ یہ اللہ نے ایسا نکھارا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے شجرہ مبارکہ، سبحان اللہ کہیے۔ تو 470 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے، 18 سال آپ نے اپنے والدہ کے ساتھ گزارے ہیں، اور 18 سال کی عمر میں پھر آپ بغداد تشریف لائیں۔ جس وقت غوث اعظم بغداد تشریف لائیں وہ وقت تھا کہ جب امام غزالی رحمہ اللہ سلوک کی راہوں کو طے کرنے کے لیے علم مناظرے سے بالکل کنارہ کش ہو کر تصوف کی طرف اب آئے ہیں، اور اب یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 488 ہجری کا یہ دور ہے جس میں امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کو چھوڑا ہے، اور وہ عراق سے نکل کر حمدان کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اس ایران کی طرف آ رہے ہیں، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایران کی طرف سے عراق کی طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ اور علماء نے بالکل اس کو بہت یعنی کرامتی انداز سے بھی دیکھا کہ جس سال اور جس دن امام غزالی نے بغداد کو چھوڑا، کیونکہ بغداد اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی یعنی سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، مسلمانوں کی ایک مزاج اور ان کے کلچر کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر بہت متعارف تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ مکہ مدینہ اور یہ تمام علاقوں کا جو نمائندہ علاقہ تھا وہ عراق کے اندر بغداد تھا، اس لیے کہ اس وقت جو خلافت کا دور چل رہا تھا یعنی حضرت خلفائے راشدین کا دور تو حضرت امام حسن پر ختم ہو گیا، اس کے بعد بنو امیہ کا دور ہوا، ٹھیک ہے، بنو امیہ کا دور چلا، اس کے بعد بنو عباس شروع ہو گئے جو خلفاء کا سلسلہ تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو یہ دور بنو عباس کا تھا، کس کا تھا بولیے، یہ تاریخی پہلو سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بنو عباس کا دور تھا۔ تو بنو عباس نے باقاعدہ اپنے معاملات، تجارتی معاملات، دینی معاملات، سماجی معاملات، ریاستی معاملات کے لیے جس چیز کو کیپٹل بنایا تھا، جس جگہ کو، وہ صرف بغداد شریف ہی تھا۔ بغداد، اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ بنو عباس جنہوں نے 400 سال سے زیادہ خلافت کا نظام چلایا ہے، تو انہوں نے کیپٹل بغداد کو بنایا تو وہ کتنا ڈیولپ ہوگا اس وقت، علمی اعتبار سے کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوں گی، کتنے بڑے بڑے علماء وہاں پر ہوں گے، کتنے بڑے بڑے ماہرین وہاں پر ہوں گے۔ تو اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر 18 سال کی عمر شریف کے اندر سفر فرمایا، اور آپ بغداد کے اندر پہنچے ہیں، اور بغداد میں اس وقت امام غزالی جیسی شخصیت نے ایک عرصہ گزارا تھا، اور اپنے علمی فیضان سے بغداد کی سرحدوں کو علم دین سے مضبوط کیا تھا، لیکن اس وقت حضرت امام غزالی کی جو باطنی کیفیت تھی وہ تبدیل ہوئی، کہ اب تک یعنی امام غزالی کی عمر شریف 55 سال کے قریب، 50-55 سال، جس میں آپ نے 40 سال کی عمر تک یوں سمجھیے کہ مناظرے، مباحثے، اور اس کے اندر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ جو دشمنان اسلام تھے، یونانی فلاسفروں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، مجوسیوں کے مقابلے میں، معتزلہ کے مقابلے میں، یکایک 40 سال کے بعد ان کے دل کی کیفیت بدلی، اور انہوں نے پھر ان مناظروں کی، علم کلام کی ابحاث کو چھوڑا اور علم سلوک کی طرف آئے، اخلاقیات کی طرف آئے، جس کو تصوف کہتے ہیں، بالکل آپ کی طبیعت صوفی منش ہو گئے، بالکل تبدیل ہو گئے، اور اس وقت آپ نے بغداد کا وہ ماحول جو آپ کے لیے مباحثے کا ماحول تھا اس کو آپ نے چھوڑا، اور آپ حمدان کی طرف تشریف لے گئے۔ جس وقت اور جس دن، بلکہ سمجھیے میرے دوستو، حضرت امام غزالی حجت الاسلام جیسی عظیم جبل العلم، علم کا پہاڑ، بغداد سے نکل رہا ہے، اور اسی دن حضرت غوث اعظم بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، اس کو علماء نے دوسرے انداز میں بھی گویا کہ عرض کیا، انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ بغداد جہاں اتنا ترقی یافتہ تھا وہی تہذیب اور اسلامی شاعر موجود ہونے کی وجہ سے، کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں بڑی بڑی تھیں، خانقاہیں بڑی بڑی تھیں، لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ دینی ذوق، اچھے اعمال، عبادات، اخلاص، نیکی کے کاموں سے وہ دور تھے، نوجوان قہوہ خانوں پر گناہ کے کاموں کے اندر مبتلا تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، 18 سال کی عمر شریف میں آپ تشریف لائے بغداد شریف، اور پھر آپ نے اپنے استاد سیدنا ابو سعید مخرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باقاعدہ بیٹھ کر فقہ حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور تصوف کی تعلیم کے لیے آپ کے استاد محترم حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے شیوخ میں سے کہلاتے ہیں، جس سے علم سلوک میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. یوں تو غوث اعظم کے کئی 100 استاد ہیں، لیکن ان 2 استادوں کا نام کثرت کے ساتھ، ابن رجب حنبلی نے بھی لکھا، علامہ زاہبی نے بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا، تاریخ کی جتنی کتاب شد الذرات والے نے بھی لکھا، اور عیون الوفایات یعنی جتنی علم الانساب کی کتاب علامہ سمانی نے لکھا، علم الانساب کی جتنی کتاب ہے تمام کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی استادوں کے باوجود آپ کے یہ 2 استاد بڑے مشہور ہیں، اور جس میں خصوصاً حضرت سیدنا ابو سعید، جن کو مخرمی کے لقب سے یاد کیا جاتا، ابو سعید مخرمی، آج غوث اعظم جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہ مدرسہ جو تھا سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو سعید نے اس کو تدریس کے لیے بنایا تھا، اور غوث اعظم نے یہیں پر اپنے استاد سے تعلیم حاصل کی. اور جب استاد محترم نے دیکھا کہ یہ میرا شاگرد علم ظاہر کے اندر، فقہ کے اندر، تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر ایک کمال حاصل کر لیا ہے، تو آپ نے اپنا پورا مدرسہ غوث اعظم کے حوالے کر دیا، اور علماء نے لکھا کہ یہ 511 یا 512 یا اس کے لگ بھگ کئی جو تاریخ ہے، اس میں حضرت ابو سعید صاحب کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے میں تدریس شروع کی. جب آپ نے تدریس شروع کی، پڑھنا پڑھانا شروع کیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے اپنے زمانے میں آپ زندگی امام احمد رضا کی دیکھیں گے، سرکار حجت الاسلام کی دیکھیں گے، امام غزالی کی دیکھیں گے، یعنی پورے طور پر روحانیت کے بادشاہ ہیں، لیکن قرآن و سنت کو پڑھانے میں، پڑھنے میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، جو آپ کے مبارک قصیدے کے اندر موجود ہے کہ درست العلم حتا صرت قطبن، فرما میں علم دین پڑھتا پڑھاتا رہا اور اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. وہ صرف مدرسے آنے سے قطب نہیں ہوتا، وہ کوئی اور بات بھی ہوتی ہے. اس لیے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، لیکن راہ یہی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے متولی ہو گئے، اور جب آپ درس فرماتے تو آپ کے درس کی تاثیر یہ تھی، تلقین یہ تھی کہ کئی اہل کتاب کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، نوجوان ہزاروں کی تعداد میں گناہوں سے توبہ کرتے، یہ اللہ نے تاثیر آپ کی زبان پر عطا فرمائی تھی، کیونکہ آپ خود عمل کے اندر اس قدر مضبوط اور مربوط تھے. اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے جب آپ مدرسے میں تدریس فرماتے تو گرد و نوا کے عرب و عجم، ماوراء النہر کے علاقے میں جو بڑے بڑے جید علماء تھے، ان کے پاس آپ کی تدریس اور کتابوں کے فنون کو حل کرنے میں آپ کا نام بڑا ہوا، کہ بغداد کے اندر ایک نوجوان ہے جو یہ کتاب پڑھاتا اور یہ بڑے بڑے مشکل مسائل جو ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، سمجھانا کیا ہوگا، وہ سمجھا دیتا ہے 1-2 جملے کے اندر، تو پھر وفود قافلے جس طرح ایک بہت بڑے استاد سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس طرح جید علماء کاملین، جس میں موفق الدین ابن قدامہ جیسا شخص کہ جو فقہ حنبلی کا بانی ہے، یوں سمجھیے جس نے مرتب کیا ہے فقہ حنبلی، وہ خود اسی علم کا شہرا سن کر غوث اعظم کے پاس آئے، اور علم الانساب کے اندر جو امام ہے، طلبا یہاں بیٹھے سنے، وہ علم الانساب کے اندر یعنی جو جبل العلم اور اس علم کا جو خود امام ہے علامہ سمعانی رضی اللہ تعالی نے جب غوث اعظم کو سب سے مشکل علم، علم الانساب کے بارے میں آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت اور آپ کے مطالعے کی وسعت دیکھی، تو علامہ سمعانی کہتے ہیں میں اپنے علاقے میں نہ رہ سکا، مجھے میرے قدموں نے مجبور کیا کہ میں آؤں اور غوث اعظم کے درس کو سنوں. علامہ موفق الدین ابن قدامہ صاحب، جن کی فقہ حنبلی میں سب سے بڑی کتابوں میں جو کتاب شمار ہوتی ہے، جو امام احمد کا فقہ ہے، اس میں بڑی کتابوں میں کتاب کا نام آتا المغنی، جس کے مرتب اور جس کو جمع کرنے والے جو ہیں وہ علامہ موفق الدین ابن قدامہ ہیں، جو فقہ حنبلی یعنی علم ظاہر کے بہت بڑے مفتی نہیں بلکہ مجتہد فی المسائل ہیں، اتنے بڑے امام تھے. جب ان کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتا چلا کہ غوث اعظم فقہ حنبلی کے مسائل میں اس کے جزیات پر ایسی زبردست عبور رکھتے ہیں اور مسائل کے استخراج اور استنباط پر آپ کا ایک اجتہادی مقام ہے، تو علامہ موفق الدین ابن قدامہ صاحب مغنی کہتے ہیں کہ پھر میں رہ نہ سکا اور میں نے طویل سفر کر کے آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح غوث اعظم درس فقہ کیسے دیتے ہیں. غوث اعظم بڑے بڑے سورجوں میں مشہور ہوئے ہیں، اور غوث اعظم کے قصیدے کے اندر ہے، فرمایا سورج تو بہت نکلے لیکن غروب ہوئے، فرمایا جب عبد القادر کے سورج کو خدا نے عروج دیا، طلوع کیا، تو وہ سب کے افق پر چمک رہا ہے اور سارے سورج جو ہے اس سے فیض لے کر نیچے چمک رہا ہے. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا علمی عرفان تھا. میں جن علماء کا نام لے رہا ہوں میرے دوستو، یہ علامہ سمعانی کا جو میں نے نام لیا آپ کے سامنے، یا علامہ ابن قدامہ کا نام لیا، ان پر خود گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے ان کے کارنامے پر، یہ خود ایک شعبہ ہے، ایک جماعت ہے، یہ شخصیات خود اپنے یعنی فنون ہیں۔ تو میں اگر گھنٹوں بھی تقریر کرتا تو شاید اس کا احاطہ نہ کر سکتا، لیکن ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ابن قدامہ بھی غوث پاک کے پاؤں کو چومتا ہے، بس یہ بولنا مجھے۔ علامہ سمعانی بھی آپ کے سامنے گردنیں جھکاتے ہیں، میرے لیے یہ کہنا کافی ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ اندازہ لگائیے، مثال کے طور پر کسی کی خدمت میں اگر امام احمد رضا جاتے ہو تو پھر اس شخصیت کے علم کو آپ جانیں، ٹھیک ہے نا۔ جن کی خدمت کے اندر جناب جو ہے کہ وہ کوئی بہت اپنے وقت کے سب سے بڑے امام اور عالم جاتے ہوں، تو پھر ان کا واسطہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جن کے پاس جا کر اپنی فریاد یا فیض حاصل کر رہے ہیں تو ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ جب شال رسول محرروی کی خدمت میں امام احمد رضا طریقت کی سند لینے کے لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے شجرے کے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، یعنی اپنے مشائخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو امام احمد رضا جیسا جو علم سلوک اور علم روحانیت اور علم ظاہر کا امام ہے، وہ اپنے آپ کو جس کے در کا بندہ کہے اور جس کو آقا کہے، تو ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس انداز میں آپ سمجھ لیجئے، بالکل اس طریق پر قریب آ کر کہ علامہ ابن قدامہ اور علامہ سمعانی جیسی ہستیاں جن کے قدموں میں جا کر بیٹھے، اس غوث اعظم کا ان علوم میں درجہ کتنا بلند۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب غوث اعظم پر تقریر کون کرے؟ جن کے پاؤں کو ابن قدامہ چومے، جن کے صحبت میں علامہ سمعانی بیٹھے، تو ان کے فضائل کیسے بیان کریں؟ ہم تو واقعات بیان کرتے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ کشری کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کرامات کے ذریعے، کیونکہ جو ہمارا درجہ ہے، جو ہمارا لیول ہے، اس درجے پر ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ کوئی عام سطح کی باتیں نہیں، یہ بڑی عرفانی اور علمی اور بہت بڑی کرامت کی باتیں ہیں۔ لیکن جیسی جیسی بندہ اپنے علوم جس کا وہ ماہر ہے اس میں جب وہ کمال حاصل کرتا ہے، تو جب اس میں غوث اعظم کی تحریر، تلقین، ارشادات کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے واقعی میں دنیا ایسی بڑا پیر آپ کو نہیں کہتی، آپ واقعی میں پیروں کے پیر ہیں، آپ جو اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب میں اس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا غور فرمائیے، ذرا درود پاک پڑھیے، کتنا بڑا نام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کتنی بڑی شان حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ارے غوث اعظم ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی علم، جن کی شہرت، یہ نہیں کہ آج یہ کراچی کے اندر یا کھاردر کے اندر کچھ لوگوں نے غوث اعظم کرنا شروع کر دیا، نہیں، غوث اعظم کی شہرت آپ کے دور سے ہے، اور اتنی ہے کہ کسی کی نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں، اور کسی کی شہرت ایسی نہیں ہوتی، اور وہ شہرت بھی حضور کی نیابت میں اور شریعت کے امام ہونے کی حیثیت سے، سمجھ رہے ہیں، شریعت کے امام ہونے کی وجہ سے، اللہ کے ولی ہونے کی وجہ سے، وہ دور ولیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ دور اولیاء سے بھرا ہوا ہے۔ اگر دور ملے گا تو میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی تقریر آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اولیاء کی چند جماعتوں کا یہاں پر میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ وہ دور جو اولیاء اور اقطابوں سے بھرا ہوا دور ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ اس دور کے صرف لوگوں کا نام آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ اس دور، وہ جو دور جس دور میں غوث اعظم آئے نا، اس دور میں داتا علی حجویری کے استاد، حضرت داتا صاحب کے استاد امام ابو القاسم القشیری، جن کا رسائل قشیریہ ہے، اسی پورے کتاب کی تلخیص داتا صاحب نے کشف المحجوب کے نام سے کی ہے۔ اگر آپ کشف المحجوب شریف سامنے رکھیں اور رسائل قشیریہ سامنے رکھیں، تو بالکل جو وہ 1000 صفحے کی کتاب ہے تو اس کو داتا صاحب نے 100 صفحے کی کتاب بنایا ہے۔ یہ استاد ہیں، ان کا دور غوث اعظم کے دور کے قریب گزرا ہے، اور ان کی ظاہر سی بات ہے ان کا شعبہ بھی تصوف کا تھا، روحانیت کا تھا، سلوک کا تھا۔ ان کا اتنا بڑا شخص ابھی ابھی دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور ہر حلقے کے اندر ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علمی حلقوں کے اندر بھی رسائل قشیریہ کو چند لوگ جانتے ہیں، لیکن غوث اعظم کو خاص اور عام سب جانتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، یعنی آپ اندازہ ایک، اب اس کی طرح میں ایک نام لوں آپ کو، تفسیر کی دنیا کا ایک امام، جن کی تفسیر کو تفسیر بغوی کہا جاتا ہے، امام بغوی کی تفسیر ہے، اور تفسیر کا ایک امام ہے، اور یہ تفسیر ہی نہیں بلکہ اصول کا درجہ رکھتی ہے، وہ اس دور کے قریبی ہیں، لیکن ان کا نام کوئی نہیں جانتا، غوث اعظم سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا رسائل کچھ، یہ بے ادبی کے حوالے سے نہیں، اللہ نے جو درجے دیے ہیں اس حوالے سے، صاحب رسائل قشیریہ ان کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا کہ ان کی فضیلت عام تھی، امام غزالی جیسی شخصیت جو خود اپنی جگہ پر ایک ہمالیہ ہے، میں کہتا ہوں کہ تشہیر اور غلبے کے اعتبار سے غوث اعظم کے کندھے کے ساتھ لگ جائیں، یہ بھی وہ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان حلقوں میں مشہور ہیں جو حلقے امام غزالی سے متاثر ہیں، جو حلقے امام ابو القاسم سے متاثر ہیں، جو حلقے صاحب تفسیر بغوی سے گویا کے متاثر ہیں، یعنی جو علمی کمالات کے بڑے بڑے حلقوں کے سرخیل اور ماہرین ہیں۔ عام تو ہمارے جیسے تو گویا کے خش و خاشاک تو یہ تو کروڑوں کے تعداد میں ہیں، لیکن جو دنیا غوث اعظم کے پیچھے دیوانی ہے نا، وہ دیوانی جن کے پیچھے بڑے بڑے حلقے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں صرف تعارف کرا رہا ہوں، اس کو واقعتاً ہم انڈیویجول یعنی ایک ایک موضوع کے تحت بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کس فن پر غوث اعظم کی تعلیم، اور اس پر علماء نے لکھا بھی ہے اور غوث اعظم کی کتابیں اس پر ثبوت بھی پیش کرتی ہیں۔ اب ذرا مزید آگے چلیے، یہ کیونکہ آپ میں اکثر اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء ہیں، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو منقبت پڑھی جاتی ہے تو یہ ایسا کوئی جذباتی پہلو نہیں ہے کہ چار لوگوں نے بس ایسے متاثر ہو کر بات کرنا شروع کر دی۔ میں ان کی ہسٹری تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دور سے لے کر آج تک جتنی تشہیر علمی، روحانی، فکری اور علمی حلقوں کے اندر سرکار غوث اعظم کی اتنی کسی کی نہیں ہے، ان کے اپنے درجے میں، اوپر والوں کی بات نہیں کر رہے، یعنی جو آپ کی سطح ہے، جو آپ کا درجہ ہے، اہل سنت جس اعتبار سے آپ کو تسلیم کرتے ہیں، کس اعتبار سے؟ تو علم روحانیت کے ماہرین کی ترجمانی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کی کہ حضرت امام حسن عسکری کیا فرمایا، فرمایا وہ ائمہ اور وہ ہستیاں جن کی شانیں لکھ دی گئیں وہ یقیناً غوث اعظم سے اوپر درجہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اولیاء یا وہ ائمہ جن کے لیے فضیلت کی کوئی نس نہیں آئی تو قدم شیخ ان کے اوپر موجود ہے، چاہے وہ غوث اعظم کے پرانے نظام ہو، چاہے پچھلے ہوں یا بعد والے۔ مثلاً دیکھیں صحابہ کرام، ان کی فضیلت قرآن میں موجود ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تابعین، تبع تابعین، آپ اس کو آسان سمجھ لیجئے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر، سیدنا صدیق اکبر سے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اور سب چیز نہیں بتاؤں گا، یہ صرف آپ میں شوق بھڑکا رہا ہوں کہ اب آپ جا کر خود تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میں پورا ایک اسٹرکچر، ایک فرق، ایک آپ کو پورا ایک میٹر بنا کر دے رہا ہوں، اس میں ایک ایک چیز کو آپ ذرا تحقیق کریں، اور میں آپ کو اس کے اسٹیشن بتا رہا ہوں، اس کی میں آپ کو حدود بتا رہا ہوں کہ اس کے درمیان میں رہ کر ذرا مطالعہ کریں جن ہستیوں کو میں نام لے رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہجۃ الاسرار شریف، جو غوث اعظم کی زندگی پر سب سے مستند کتاب ہے، یہ اردو ترجمہ مارکیٹ کے اندر ملتا ہے، بہجۃ الاسرار شریف، علامہ نور الدین شتنوفی رحمہ اللہ، ان کے والد گرامی غوث اعظم کے صحبت یافتہ ہیں، یہ ایک سند سے یہ کتاب غوث اعظم کے دربار میں پہنچتی ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اب ذرا توجہ کرنا، یہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے، یہ پورا ایک درس ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس موضوع پر ایک کورس ہے کہ میں مختلف پہلو آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لکھنا چاہتے تو لکھ دیتے، ورنہ ہم نے اس طرح ہی بیان کیا جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے، اس کو آپ لکھ کر اپنے نام پر شائع کر دیں، بلے بلے ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ کتنی پیاری کتاب آپ نے لکھ دی ہے، تو بس لوگ کہیں کہ شاہ صاحب آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے، میں نے کہا جی بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا ان کی کتاب دے کر مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ سب انہوں نے لکھ دیا پھر انہیں سے چھاپا مارنا ہے تو بہتر یہ کہ انہیں کی کتاب کو شائع نہ کریں کہ تاکہ دگنا اجر مل جائے۔ اور الحمدللہ اس وقت جذبہ ویلفیئر کی طرف سے ہم نے 900 سے زیادہ کتابیں خود شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تاکہ بزرگوں کی کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی علمی وسعت اور فسعت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ محدثین جن کا ایک درجہ اور مقام ہے، اس دور سے لے کر آج تک غوث اعظم کو اپنی فضیلت میں یکتا تسلیم کرتے ہیں، سید السادات بھی ہیں، تقوی میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، میں آج پڑھ رہا تھا مجھے بڑی لذت آئی، اتنے ہی غوث اعظم منکسر المزاج اور غریبوں پر شفقت فرمانے والے، ظاہر سی بات ہے جب ولی ہے تو انتہائی خلق خدا سے محبت کرنے والے تھے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ راستے میں اگر کوئی بچہ بھی ہاتھ پکڑ کر روک دینا، بلکہ ایک واقعہ چھوٹی سی بچی نے آپ کا ہاتھ پکڑا کہ مجھے بتائیے، تو مریدین کا حلقہ تاب رک گئے، اور کہتے کافی دیر وہاں پر رکنے کے بعد اس کو مکمل جو پوچھنا چاہتی تھی یا دم کرانا چاہتی تھی مکمل آپ نے اس کو مطمئن کیا، اس کے بعد اس کو دعا دی اور چلی گئی۔ یعنی راستے میں اگر بچہ بھی آپ کو روک لیتا یا سلام کرتا تو آپ رک کر اس کو جواب دیتے، یا پھر کوئی نظر یہاں تک کہ بچہ بھی نظر آتا تو آگے بڑھ کر آپ خود اس کو سلام کرتے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، جو اخلاق کے مصطفی کا مظہر ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو غوث اعظم ہے نا، لیکن اگر کوئی متکبر آ جاتا تو غوث اعظم اس کے منہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں، وہ وہی ہیں جو غریب کے ساتھ مٹی میں بیٹھ جائیں. روایت میں آتا ہے کہ جناب فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا, غریبوں کے ساتھ بیٹھ جانا, اور وقت کا بادشاہ اگر کپڑے پر نخرہ دکھائے تو اتنا مہنگا جبہ پہننا کہ اس کو بھی پسینہ آ جائے. یہ غوث اعظم متکبر کے سامنے شیروں کی طرح ہوتے, اور خلق خدا جو نرم لوگ ہیں ان کے ساتھ مٹی میں بیٹھ جائے گا. علماء نے لکھا کہ جناب جب کوئی فقیر غریب آتا تو غوث اعظم اپنی مسند سے اٹھ کر دروازے پر اس کا استقبال کرتے تھے, اور اگر کوئی وقت کا حاکم اور خامخواہ اپنے مال پہ فخر کرنے والا آتا تو غوث اعظم اس کو دروازے سے نکالتے تو نہیں, لیکن آپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور پھر خود بعد میں آتے. تو کسی نے کہا کہ حضور آپ یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں بعد میں آتے ہیں تو رکے رہتے, تو فرما مجھے اس کے لیے اٹھنا پڑتا, مجھے اس کے لیے اٹھنا پڑتا, اور یہ میری غیرت کے خلاف ہے. اب میں بعد میں اس لیے آؤں گا کہ وہ میرے لیے اٹھے گا. یہ مزاج غوث اعظم. لیکن جو اللہ والے ہوں, جو اللہ والے ہوں اور سادہ غریب مفلس لوگ ہوں, ان کو پھر بولنے کے لیے غوث اعظم ان کی جھونپڑیوں میں جا کر ان کے ساتھ مٹی میں خود بیٹھتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے اخلاق. ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہیں ابن رجب حنبلی, جن کو حافظ ابن رجب حنبلی کہا جاتا ہے, جس طرح ابن کثیر نے ان سے پڑھا یا زہبی نے پڑھا یا دیگر نے پڑھا, اس طرح ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہیں ابن رجب حنبلی, جن کی بخاری کے شرح بھی مشہور ہے. امام نووی کی ایک جو امام نووی کی جو کتاب ہے احادیث پر اربعین, اس کی شرح میں انہوں نے 10 حدیثیں زیادہ کر کے خمسین پر نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے, کافی کتابیں ان کی مشہور ہیں. انہوں نے طبقات حنابلہ, جو حنبلی علماء اور اولیاء کی جماعت پر ایک پورا ذخیرہ ہے, انسائیکلوپیڈیا ہے طبقات حنابلہ, اس کی ذیل یعنی اس کا خلاصہ لکھا ہے, ذیل طبقات حنابلہ. اس میں انہوں نے جب غوث اعظم کے ترجمے پر آئے تو ایسا شخص جو اپنے مکتب فکر میں انتہائی متشدد اور ان کے دوران علم حدیث میں بالکل ماہر, اور ان مکتب فکر کے نزدیک امام ہے اپنے وقت کا, لیکن غوث اعظم کے بارے میں جملہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں شیخ العصر قدوۃ العارفین. اے بولو قادریو سبحان اللہ, اعلی حضرت نے ایسی تو بڑھ کر نہیں کہا تھا نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ حق کی ترجمانی ہے. ابن رجب حنبلی جیسا شخص جو اپنے مکتب فکر کے نزدیک ہمالیہ ہے علم کا, وہ لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں شیخ العصر, غوث اعظم کا ترجمہ کر شیخ العصر, اپنے عصر اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاذ, قدوۃ العارفین جو معرفت الہیہ رکھتے ہیں ان کے امام, سلطان المشائخ سید و اہل طریقت, المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ. اور خدا کی قسم یہی جملے علامہ زہبی نے سیر عالم النبلاء میں غوث اعظم کے ترجمے میں لکھے. تو زہبی کا نام کسی کے سامنے آیا نا تو اس کے پسینے چھوٹتے ہیں, کیونکہ اس کا علمی مقام اتنا ہے. تو ابن رجب حنبلی جو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن جب غوث اعظم کا نام آیا تو القابات, دیکھو القاب بڑھتے ہیں شخصیت کے کمال پر, تو غوث اعظم کے لیے صرف امام نہیں لکھا, لکھتے ہیں شیخ العصر قدوۃ العارفین سلطان المشائخ, یعنی جتنے استاد ہیں نا علم کے یہ ان کے سلطان اور بادشاہ ہیں. بولو نا سبحان اللہ. سید و اہل طریقت, علم روحانیین کے جو ماہرین ہیں یہ ان کے سردار اور سرخیل اور سید ہیں. اور سید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ناقص لوگ کسی کامل کے پاس جا کر خیرات لے تو اس کامل کو سید کہتے ہیں لغت میں. تو فرمایا سید و اہل طریقت, علم روحانیین کے جو ماہرین ہیں غوث اعظم ان کے سردار ہیں, سید ہیں, سرخیل ہیں. میں کسی فرقے کے ترجمانی نہیں, اجماعی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یعنی یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. لہذا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اب وہ اس میں بخل نہیں, کیونکہ پڑھا لکھا چاہے یونیورسٹی کا بچہ ہو چاہے کالج کا ہو چاہے مدرسے کا ہو, علم بخل نہیں سکھاتا, علم اثار سکھاتا ہے, قدر والوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے. تو لہذا اس نیت سے کہیے سبحان اللہ. ٹھیک ہے, میں خود بھی یہ بولتا رہا ہوں تو تھکوں گا نہیں, لیکن آپ سے اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم اس میں شریک ہو جائیں. اعلی حضرت امام علیہ السنت سے کسی نے پوچھا کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ غوث اعظم نے گویا کہ کئی سال کشتی جو غرق ہو گئی تھی بارات کی, تو ڈوبی ہوئی کشتی غوث اعظم نے نکالی. پوچھا گیا اعلی حضرت فاضل بریلوی سے، پورا سوال نہیں ذکر کرتا، یہ فتاوی ردوی شریف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اعلی حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ یہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک کرامت مشہور ہے، اور وہ کرامت یہ ہے کہ غوث اعظم کا گزر ایک طرف سے ہوا اور تو حضرت سے کسی نے جہاں ملا شریف، سوال یہ ہے کہ محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرامت مشہور ہے کہ مولود شریف اور محفل واز میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی دریا کے کنارے بیٹھے رو رہی تھی، اتفاقاً حضرت غوث اعظم کا اس طرف سے گزر ہوا، حضرت نے دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی نے غوث اعظم سے عرض کیا، حضرت 12 سال ہو گئے یہاں دریا میں میرا لڑکے کی بارات اس کے ساز و سامان کے ساتھ ڈوب گئی اور میرا لڑکا بھی غرق ہو گیا، اس غم میں میں یہاں پر روتی ہوں، آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے 12 برس کی ڈوبی کشتی، ماں بارات اور ساز و سامان صحیح سالم نکل آئی اور بوڑھی خوش و خرم اپنے مکان کو چلی گئی۔ فرماتے ہیں کسی اگرچہ کسی مستند کتاب میں یہ واقعہ نہیں اور نہ ہو تو ہرگز اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہرگز کسی کتاب کے اندر نہ ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سینہ با سینہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ آگے فرما، اب سنیے غوث اعلی حضرت کا قول، فرماتے ہیں پہلی روایت اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری، 12 سال والی ڈوبی کسی نظر سے فقیر کی نظر سے نہیں گزری، مگر زبان پر مشہور اور اس میں کوئی امر خلاف بھی نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ ٹھیک، یہ انداز ہے مسئلے کو سلجھانے کا، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس کو قبول کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امر جو ہے یہ خلاف واقع نہیں، اور محققین علماء نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جو ہے کہ کتابوں کے اندر نہیں ہے لیکن بہت سی ایسی چیز ہے جو سینہ بسینہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اکابر کی محبت جو دراصل اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ان کو قبول کیا جا رہا ہے اور وہ اللہ کی محبت کا زینہ ہے، وہ اللہ کے محبت کا قرینہ ہے، ان کی محبت ہی واسطہ بنتی ہے اللہ کی محبت کا، بلکہ یوں کہیے وہ محبت ہی اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ ولی اللہ ہے اور ان سے محبت کا حکم اللہ رب العالمین جل وعلا نے بولیے خود عطا فرمایا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کا یہ کمال ہے، یہ مرتبہ ہے کہ جن کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے خدمت میں 400 کے قریب علماء ہما وقت بیٹھتے تھے۔ کتنے بولیے؟ 400 علماء ہما وقت بیٹھتے تھے، اور اس کو 2-3 الفاظوں سے تعبیر کیا گیا، ایک تو اس بات سے تعبیر کیا گیا کہ جناب جو ہے کہ وہ 400 دوات، یعنی غوث اعظم کے سامنے روزانہ انک پاٹ جو ہوتی ہے نا دوات، 400 دوات غوث اعظم کے ملفوظ لکھنے سے ختم ہوتی تھی، 400 کتنی، اور یہ بھی لکھا گیا کہ وہ 400 خود تو نہیں ختم ہوتی، اس کو لکھنے والے بھی تو علماء ہوتے تھے۔ مجھے ایک دوست نے لگا یہ تو یار کہاں لکھا ہوا ہے کہ 400 علماء غوث اعظم کی جو ہے کہ وہ شان لکھتے تھے، میں نے کہا نہیں لکھا، وہ کہنے کا ہم نے تو حوالہ پڑھا ہے کہ وہ سیاہی ختم ہوتی تھی، تو میں نے کہا کوئی جن ختم کرتے تھے اس کو، نہیں سمجھا، وہ جو سیاہی اس کی انک پاٹ میں سے جناب انک جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، 400 کتنی، 400، اور وہ ہماری طرح تو نہیں، یہاں پر جو ایک ڈالر کی ملتی کس کی ملتی ہے، کہ وہ تو صرف چھٹا گئے، اس زمانے میں تو اس کا سائز بھی بڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو لکھنے میں احتیاط بھی اتنی ہوتی تھی، یعنی بالٹی نما جناب یوں سمجھیے آپ، کیونکہ لکھنا کثرت کے ساتھ ہے، تو 400 کے قریب دوات علم غوث اعظم کے ملفوظ لکھنے میں روزانہ آپ کی موجودگی میں، یعنی غوث اعظم بیٹھے ہیں تو آپ کے ارشادات، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، کون آپ سے مل رہا ہے کون، اس کو مرتب کرنے میں 400 سیائی کی دوات ختم ہوتی تھی، جس کا ترجمہ یہ کہ 400 جید علماء غوث اعظم کی صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے جو آپ کے ہر الفاظ کو مرتب کر لیتے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کی یہ بڑی رات ہے، بتانے کے لیے بہت، میں نے تو ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے، انشاءاللہ العزیز بس یہ طلب باقی رہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان جلالت اور عظمت، میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید 8:30 بجے میں تقریر شروع کر دوں گا، لیکن وہ جنازہ ایک تھا، جنازے کے بعد پھر کوئی منقبتوں کا سلسلہ ہو گیا، آگے میں نے ٹائم تو 9:45 کا دیا تھا لیکن انہوں نے بھی اشار کیا 10:30 ہو گئے، اللہ رب العالمین جل وعلا یہ بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن سنیے یہ بات ہم نے شور شرابے کے لیے میرے نوجوان دوستوں بھائیوں بزرگوں نہیں کی، میری مائیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، یہ شور شرابے کے لیے نہیں کی، دراصل ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیکار، یعنی ایک عام لوگ ہم ہیں اور ہمیں اتنا مضبوط دامن مل گیا تو یہ جو ایک کیفیت ہے نا، یہ شکرانے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک شکرانے کی ہوتی ہے. کسی بڑی جگہ پر اگر آپ کا داخلہ ہو جائے تو آپ پھولے سے نہیں پھلاتے، کسی سماتے اگر آپ کا کسی سے تعلق ہو جائے وہ آپ کو کارڈ صرف دے دے جو ملتا بھی کبھی نہ ہو، تو جناب آپ اس کارڈ کو صرف جیب میں رکھ کر آپ کا، کیونکہ یہ وفاداری کی ایک علامت ہوتی ہے، یہ اس ذات سے ایک محبت کی علامت ہوتی ہے. تو یہ لب و لہجہ اگر کوئی اپنی سطح سے اوپر صرف ہوتا ہے، الفاظ اوپر نہیں جاتے، غلط نہیں جاتے، تو یہ ایک تشکر کے، ایک وفاداری کے، ایک جذبات سے، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں، یہ اللہ نے اپنی فضل کے ساتھ ایسے کاملوں سے جوڑ دیا ہے، تو ہم شور نہ کریں تو پھر کریں کیا، لیکن جو جائز ہے. اور آج کی یہ مجلس صرف اس لیے تھی کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ ہے، آپ کا نام جتنا بڑا ہے ہم ان سے وابستہ ہیں، تو ان کے حوالے سے چند بنیادی باتوں کو ہم سمجھیں اور ہم جانیں. اس کے لیے آپ میری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پر بھی جا سکتے ہیں، مختلف کلپس اور مختلف، بلکہ اگر ویب سائٹ پر چلے جائیں ٹوکرز اسلام پر، تو وہاں پر مستقل میں کہتا ہوں کہ کئی درجنوں موضوعات پر الحمدللہ موضوعات موجود ہیں جس میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کمالات، آپ سے استمداد، یا غوث کیوں کہا جاتا ہے، نظر و نیاز کا کیا مسئلہ ہے، گیارہویں شریف کی شریح حیثیت کیا ہے، جو آپ کے دلوں کے اندر سوالات ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک ایک محفلیں جمع ہوتی رہتی ہیں، ایک ایک جمع ہوتی رہتی ہیں، اور اس فقیر کو اس مسجد کے اندر 20 سال کے عرصہ قریب ہو گیا، تو 20 سال میں 20 گیارہویں شریف ہو گئی، اور 20 گیارہویں شریف کے درمیان جناب اور کئی، بلکہ ایک تو اس مسجد شریف کے مسلح کا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہم نے میرے خیال میں 2002 یا 2001 میں 11 روزہ غوث اعظم کا یوم ہم نے کیا تھا، اور وہ 11 روزہ آپ کے مناقب اور فضائل کو ذکر کرنے کی سعادت ہم نے حاصل کی تھی. تو لہٰذا وہ سارے موضوعات جو عقائد کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے ہیں، وہ سارے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، آپ وقت نکالیں. علماء اہل سنت کی کتابوں کا بھی آپ ضرور جو ہے کہ وہ مطالعہ فرمائیں. اگر اس کو باقاعدہ آواز میں سننا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ موجود ہے ہماری، اس پر آپ جائیے اور بیانات سن کر اپنے علم میں اضافہ کیجئے، اور پھر انشاءاللہ مزید کبھی مجلس ہوئی، صحبت باقی انشاءاللہ. اور خاص طور پر قریبی ایام کے اندر اشتہارات کے ذریعے آپ کو اعلان، اور آپ کے سامنے جو مزید ایام آئیں گے اس میں آپ کو ذکر کر دیا جائے گا، تو اس میں آپ تشریف لائیے، پھر مزید مسائل، مزید حالات اور مزید نظریے کے اوپر تبادلہ خیال انشاءاللہ کریں گے، لیکن تکبر کی نیت سے نہیں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹنے کے لیے نہیں، کسی پر دھونس کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے، اور جو محبوب ہیں اللہ کے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں ایمان لے آؤ، اے صاحب ایمان تقوی اختیار کرو، اور پھر ان چیزوں کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے دوست، رشتے، سنگی دشمن ہو جائیں گے، لیکن اگر دوستی، بیٹھنا، اٹھنا، تعلق، نسبت اللہ کے لیے رہا تو وہ دوست قیامت کے دن بھی کام آئیں گے. تو غوث اعظم سے ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہے، خواجہ غریب النواز سے ہمارا تعلق اللہ کے لیے. تو غوث اعظم کی عظمت اور روحانیت میں آپ دیکھیں، سلسلہ نقشبندیہ کو فیض وہاں سے ہے، سلسلہ چشتیہ کو فیض وہاں سے ہے، سلسلہ سہروردیہ کو فیض وہاں سے ہے. اسی کو میرے امام نے کہا تھا کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر. جتنی کھیت آپ ولایت کے دیکھیں گے جہاں سے علم پیدا ہو رہا ہے، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور یقیناً اللہ کے ولیوں سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار جو میرے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان تقویٰ ہے. لہذا ہم کسی بھی دور کے اندر آ گئے ہیں، کیسے بھی ماحول کے اندر آ گئے ہیں، اپنے ذوق، اپنے عشق، اپنی محبت جو بزرگوں کے ساتھ ہے اس میں کمی مت لائیے، کیونکہ ہم دنیا میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آخرت سے وابستہ لوگ ہیں. تو جو آخرت میں ہمارے والی و ناصر ہیں اور اللہ نے جن کے ساتھ جڑنے کے لیے کہا ہے ان کو اہمیت دیجئے. دنیا کے ڈگریوں کو ہم ضرور اہمیت دیتے ہیں، دنیا کے ظاہری علوم کے ماہرین کو ضرور اہمیت دیتے ہیں، اپنے تقاضے میں جائز اہمیت دینا جائز ہے، لیکن جو امت امنڈ کر اتنا عشق و محبت دکھاتی ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے عمل کی ہے، آخرت جزا کی ہے. دنیا میں رہ کر ان سے تعلق جوڑنا ہے، ان کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اور ان سے محبتیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت خوشی کے ساتھ حضور کا میلاد کرتا ہے، مسلمان بہت خوشی کے ساتھ چار یاروں کا ذکر کرتا ہے، مسلمان بہت خوشی کے ساتھ کربلا والوں کا ذکر کرتا ہے، مسلمان بہت خوشی کے ساتھ غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذکر کے صدقے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام صحیح العقیدہ لوگوں کو اس کا عرفان عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام بنیادی باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے مسلمان بھائی کو اس کو آگے بڑھانے کی اور اس کے دل کے اندر عقیدت اولیاء کی بڑھانے کی اللہ رب العالمین اس کا ذریعہ اور اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔